عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کی سیرت مبارکہ کے لمحات اور ادوار سے ہم اپنے ایمان اور دل کو منور کر رہے تھے۔ تسلسل کے ساتھ درس کا یہ سلسلہ اللہ کی خصوصی توفیق سے سن 8 ہجری میں ہونے والے واقعات، سن 8 ہجری کے درمیان تک ہونے والے واقعات کی تحقیق اور سن 8 ہجری تک ہونے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحات اور آپ کے ادوار زندگی کو بیان کیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے فتح مکہ کے لیے۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری، اور سرکار نے خطبہ فرما دیا تھا جمعے کے دن کہ جو شخص اللہ پر، اس کے رسول پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس مہم میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جوگ در جوگ جمعے کے اس خطبے میں انہوں نے حاضری دی، اور 10 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری مدینہ منورہ کے لیے، مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور ٹھیک یہ سارا سلسلہ فتح مکہ کا جاری رہا، اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام 6 شوال تک مکہ مکرمہ میں ہی رہے فتح کے بعد، یعنی 10 رمضان المبارک کو مدینے سے روانہ ہوئے ہیں مکہ کے لیے، اور اب 6 شوال کو تک کی تاریخ میں فتح مکہ کے بعد مکہ کی سرزمین کو ڈیولپ کرنے کے لیے معاشی، سیاسی، اقتصادی، عمرانی تمام صحابہ کی پوری ایک جماعت بنا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مہیا کی۔ اسی دوران جو تفصیل ساری عرض کر چکا ہوں، صرف نکات کے طور پر موضوع کو ملانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 4 شوال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ طائف کے علاقے کے لوگ، کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر کفار و مشرکین کے بڑے بڑے بت، لات، منات، یغوث، ان تمام کو جو ہے توڑا ہے، مسمار کیا ہے، اس پر وہ سیخ پا ہوئے ہیں، بہت گرم ہو گئے ہیں اور بہت غصے میں ہیں اور مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اور وہاں کے جوان، وہاں کے اڑیل جوان، ان کی بہادری، ان کی شجاعت عرب کے اندر مانی جاتی تھی۔ مالک بن عوف بہت زبردست قسم کے جوان ہیں، بہت زبردست قسم کے جنگجو ہیں، انہوں نے ان کے اس لشکر کی تمام باغ کو سنبھالا ہوا ہے اور پوری تیاری انہوں نے کی ہے کہ مسلمانوں کو میدان جہاد میں لا کر ہم ماریں گے، اس لیے کہ بدر میں، احد میں، احزاب میں انہوں نے قریش مکہ سے جنگ کی ہے، اور قریش مکہ بالکل جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں جنگ کی الف با بھی نہیں آتی ہے، تو اس لیے اسلامی لشکر نے ان پر غلبہ کر لیا ہے، لیکن اب انہوں نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ جناب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب جہاں طائف کے رہنے والے قبیلہ ثقیف اور حوازن کے لوگوں نے اجتماع کر کے پورا لشکر تیار کیا، محترم سامعین آپ اس سے اندازہ لگائیے ان کی شدت اتنی تھی غصے کی کہ بیوی، بچے، مویشیاں سب لے کر نکلے۔ بیوی بچے اس لیے لے کر نکلے کہ جناب اب لوٹ کر نہیں آنا ہے، مویشیاں لے کر نکلے کہ یہ بھی سب قربان کرنی ہے، اور خود کو بھی گویا کہ اپنے مذہب کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اگر ہمیں جان دینا پڑا تو ہم اپنی مال متاع دنیا سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس قدر شدت کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو 6 شوال سن 8 ہجری کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ منسوخ فرمایا، اور صحابہ اکرام کو لے کر سرکار طائف کی طرف روانہ ہو گئے کہ پہلے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کہیں یہ مدینے پر حملہ نہ کر دے اور کوئی یہ اور مہم نہ کر لیں، کیونکہ سارے صحابہ یہاں پر ہیں تو یہ کوئی اور حرکت نہ کر لیں۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ تم ان کی طاقت، ان کے مال و اسباب، ان کی حربی آلات کا معائنہ کر کے آ جاؤ۔ جب پوری خبر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو گئی تو یہ تو چند صحابہ سرکار کے ساتھ تھے لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ مکے کے جو لوگ ہمارے ساتھ یوں ہی چلنا چاہتے ہیں وہ چلیں. تو 9 مسلمان بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, بس ڈر کر وہ مسلمان ہو گئے تھے, دل میں ان کے ایمان ابھی تک راسخ نہیں ہوا تھا. وہ اپنی گویا کہ شان بتانے کے لیے وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئے. میرے آقا تو سب کو جانتے تھے, فرمایا چلو کوئی مسئلہ نہیں, جو آنا چاہے وہ شامل ہو جائے. اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 6 شوال سن 8 ہجری بمطابق 27 جنوری 630 عیسوی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف, اور ٹھیک بتاریخ 10 شوال کو, یعنی پورا مہینہ یہ گویا کہ ہو رہا ہے, 10 رمضان کو مدینے سے نکلے ہیں, اور اب 10 شوال کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس مہم کے لیے منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں. طائف میں مقابلہ نہیں ہوا, طائف سے باہر نکل کر ایک آبادی تھی حنین کی, اس جگہ پر گویا کہ زبردست قسم کا یہ مارکہ ہوا, جس کی میں نے تفصیل, جس کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ درس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کر دی ہے. اور حنین کا وہ میدان جو دراصل چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں کے ٹیلے کے تحت تھا, کہ جس پر 10-10 5-5 آدمی اگر چھپ جائے تو آنے والے کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ جناب کون آ رہا ہے, تو پہلے ہی مالک بن عوف نے اپنے دستے کے زبردست قسم کے جنگجو کو وہاں پر چھپا کر بٹھا دیا تھا کہ مسلمان پہلے اچھی طرح سے میدان میں داخل ہو جائیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے پورا میدان ہے, اور کناروں میں درمیان میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں کے ٹیلے, اور اس ٹیلے کی وسعت اتنی ہے کہ 15-15 آدمی اس کے پیچھے چھپ سکتے ہیں. ان کو انہوں نے چھپا دیا. اب مسلمان ان ٹیلوں کو پار کر کے جب میدان کے اندر آ جائیں تو آگے سے ہم حملہ کر دیں گے, پیچھے سے یہ لوگ حملہ کر دیں, اور پھر ایک ہی نعرہ ہوگا, مسلمانوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا, بھگدڑ مچ جائے گی, اور اس میں ان کا سب سے بڑا نقصان ہو جائے گا. اور ٹارگٹ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کیا تھا کہ الاعیاذ باللہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم معاملہ کریں گے تو مسلمان کو خود بخود پسپائی ہو جائے گی. تو اب یہ سننے کی بات ہے جو آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا 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 تھا, لیکن اللہ کے محبوب دانائے غیوب کے جن کے سینوں پر اللہ نے کائنات کے راز کو منکشف کیا تھا, اور جن کی ذمہ داری, جن کی تحفظ زندگی کی ذمہ داری رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لی, اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس, محبوب اب آپ کو باڈی گارڈ رکھنے کی یا اپنے ساتھ محافظین رکھنے کی ضرورت نہیں, سرکار نے ایک عرصے تک اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھے ہیں. سرکار نے ایک عرصے تک اپنے ساتھ گویا کہ اپنے ساتھ صحابہ کو رکھا ہے حفاظت کے لیے, لیکن جب غزوہ احزاب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس, کہ اب اللہ آپ کی حفاظت, آپ کے تحفظ کی ضمانت اٹھاتا ہے, تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے سے چہرہ مقدس کو باہر نکالا, اور جو صحابہ اسلحہ لے کر سرکار کے خیمے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کوئی کافر مشرک اندر نہ آ جائے, ان کو فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرو, اب رب کریم نے میری زندگی کی ضمانت اٹھا لی ہے. تو صرف اس روئے زمین پر دو چیزیں ایسی ہیں جس کی ضمانت رب کریم اپنے ذمہ کرم پر لی ہے, ایک قرآن کے تحفظ کی, ایک ذات مصطفیٰ کے تحفظ کی. فرما انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور نبی پاک کے لیے فرمایا واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے گا. اور قرآن کا تحفظ سرکار کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ قرآن کے تحفظ کے لیے سرکار کا تحفظ ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن جو جاری ہوگا کسی اور کی زبان سے جاری ہو تو وہ حجت نہیں ہے, وہ زبان مصطفیٰ سے جاری ہوگا تو حجت ہے, زبان مصطفیٰ سے جاری ہوگا تو حجت ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن پر لوگوں نے اشکال باندھے, سوالات باندھے, قرآن کے بارے میں شک کی باتیں کی کہ جناب یہ تو شعر شاعری ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اس قسم کی جب گھٹیا بات کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا قرآن حق ہے, یہ ڈائریکٹ نہیں فرمایا, فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو تعارف سرکار کی ذات سے ہوا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا, کہ تم اس بات میں شک کرتے ہو جو ہم نے اس اپنے بندے پر اتارا ہے, اس بندے پر اتارا ہے, فَأْتُوا بِمِثْلِهِ, جاؤ اس جیسا لے کر آؤ. اب علماء یہاں پر دو فرماتے ہیں, بمثلی کی ضمیر نزلنا ہے یا عبد ہے, کہ قرآن جیسا لے آؤ یا محمد عربی جیسا لے آؤ, کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے اس جیسا لے آؤ. تو اب یہ بمثلی ہی, یہ ہی کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع کیا ہے, کیا قرآن ہے یا ذات مصطفیٰ ہے؟ علماء دونوں طرف گئے ہیں, فرمایا کہ اس کا مرجع تو یہی ہے کہ قرآن, لیکن دراصل اس کا اصل مرجع سرکار کی ذات ہے, کہ پہلے اس اس ذات جیسی تو لے آؤ کہ پہاڑ جس کے ذرے کو برابر کرنے کے لیے برداشت کا متحمل نہ ہو سکا، پیارے محبوب کے سینے کو شرح کر کے ہم نے سارا قرآن اتار دیا ہے. پہلے آمینہ کے لال جیسا کوئی شجاع مدبر کوئی مقوی شخص تو لے کر آؤ، پھر اس پر قرآن اترے گا اور پھر اس کی نظیر ہو سکے گی. تو اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی قرآن کا تعارف فرمایا تو اس کے تعارف کے لیے سرکار کی زندگی کو آگے رکھا ہے، اور صرف قرآن ہی کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے بھی. جب اپنی ذات کا بھی تعارف فرمایا تو یہ آسمانوں کا خالق ہے، زمینوں کا خالق ہے. یہ آسمانوں کو آپ دیکھیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، بلکہ میری بھی عادت ہے کہ سمندر کے قریب جا کر بندہ دنیا کو بھول کر صرف سمندر کی گہرائی کی طرف نظر رکھے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور پھر اس وقت یہ آیت پڑھے کہ اس سمندر کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن خدا اس سمندر کے خالق ہونے پر فخر نہیں کرتا، بلکہ فخر کس پر کرتا ہے؟ فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. میری قدرت کے شاہکار یہ بھی ہیں، لیکن وہ شاہکار عتم جسے رب کو خود فخر ہے وہ آمینہ کے لال ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اقبال نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ خدا کو راضی کرنا ہے تو کچھ بھی کر لو، خدا راضی نہیں ہوگا. کب تک راضی نہیں ہوگا؟ کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضرت گرامی، تو یہ سلسلہ جنگ کا جاری رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، بھگدڑ مچ گئی، صحابہ کرام ذہنی طور پر تیار نہ تھے، ان کے قدم پیچھے کی طرف مڑ گئے، اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نعرہ لگا، یا انصار اللہ وانصار رسوله انا عبد الله ورسوله الی ایها الناس. لوگوں بھاگنا نہیں، اے اللہ کے مددگار، اے اللہ کے رسول کے مددگار، اے اس کے دین کے مددگارو، بھاگنا نہیں، پیٹ نہ دکھانا. بھگدڑ مچ گئی تھی، ایک نفسیاتی عمل تھا، فطرتی عمل تھا، انسان ہے، گھبرا گئے صحابہ کہ اچانک یہ لوگ کہاں سے نکل آئے، کیونکہ اب تو تلواریں نیاموں میں تھی، مارکا تو دور تھا، لڑنا تو طائف میں تھا، یہ حنین میں کہاں سے درمیان میں آ گئے. تو ذہنی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر تقاضے بشری کے اعتبار سے صحابہ نبی تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، ایک گھبراہٹ ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ جس کی بنا پر کچھ رک گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے. علماء نے لکھا کہ 13 صحابہ تھے جو سرکار کے ساتھ رکے رہے، بس صرف 13 صحابہ تھے، باقی سب پیچھے نکل گئے. اور ان میں کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، میرے آقا حضرت مولا علی، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت ابو سفیان بن حارث، ان کے بیٹے جعفر، فضل بن عیاس، قسم بن عباس، ربیہ بن حارث، اسامہ بن زید، ایمن بن عبید اللہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر، عقیل بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود، مل کر پڑھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ وہ 13 کے قریب صحابہ تھے کہ جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح سرکار کے ساتھ کھڑے تھے. اور جب ان صحابہ نے حملہ کیا تو پھر مارکے کا پورا نقشہ بدل گیا، اور سرکار کی استقامت کی وجہ سے یہ سارا نقشہ بدل گیا. اور اس وقت میں نے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا تھا کہ صلاۃ والسلام زور سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے، اس کے اعتراض کا جواب گزشتہ درس میں گزرا ہے. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس اپنے چچا سے کہا، کہ جن کا قد بھی بہت لمبا تھا، آواز بھی بہت بڑی تھی، فرمایا زور سے آواز لگاؤ کہ جو میرے صحابہ پیچھے چلے گئے ہیں وہ لوٹ کر آ جائیں. تو اس وقت حضرت عباس نے نعرہ لگایا زور سے، یا معشر الانصار، یا اصحاب السمرہ، یا للمہاجرین الذین بایعوا تحت الشجرتی، ویا للانصار الذین آؤوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے وہ لوگ، اے وہ انصار صحابہ، اے وہ برگزیدہ اللہ کے نیک بندو، کہ جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر یہ بات کی تھی کہ ہم نبی کے لیے جان دیں گے، تم پیٹ دکھا کر بھاگ رہے ہو، لاٹ کراؤ. صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آواز ہمارے کانوں میں پہنچی تو ہم نے وہیں سے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. فرمایا ہم نے اپنی سواریوں کو گھمایا، تو ذہن تیار ہو چکا تھا. فرمایا سواریوں کو دہرایا، کبھی یوں ہوا کہ ہماری سواری لوٹنے کے لیے تیار نہ ہوئی، گھبرائی ہوئی تھی، تو ہم نے سواریوں کو چھوڑا اور سواریوں سے تلوار کو برہنہ کر کے چھلانگ ماری، اور زبان پر یہ الفاظ تھے کہ لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول، لبیک یا رسول اللہ. یہ کہتے ہوئے سرکار کے غیور صحابہ نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ استغاثہ سنی، لبیک نحن معک یا رسول اللہ، حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں. اب صحابہ نے حملہ کر دیا. اب اس حملے کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بھگدڑ ایسی مچی، فرماتے میں بھی گھبرا گیا کہ اب تو بچنا، جان سب کو پیاری ہے. بندے پر جب وار ہوتا ہے تو تقاضے بشریت کے اعتبار سے تھوڑی دیر کے لیے اسے جان سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب اس کا ذہن اس کو مذہب پر تیار کرتا ہے تو پھر یہ محبت اور غلبہ وہ جان کی محبت پر غالب آ جاتی ہے. لیکن جب خالی ذہن ہوگا تو اپنے آپ سے محبت رہے گی، جان سے محبت رہے گی، جب تک کوئی ذہن میں منشور نہیں ہوگا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ وقتی طور پر ہم پر بھی گھبراہٹ ہوئی، لیکن میں اس وقت اپنے آپ کو پختہ کر گیا کہ جب میں نے سرکار کے چہرے مقدس کو دیکھا سبحان اللہ کہ سرکار کے جبین مقدس پر ذرا برابر پریشانی کے اثر نہیں، ذرا برابر پریشانی کے اثر نہیں تھے، اور اس وقت سرکار اپنے سفید دراز گوش پر سوار تھے. یہ بات میں نے درس بخاری میں جگہ جگہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، لیکن اب وہ موقع آ گیا ہے جہاں کی یہ بات تھی تو لہذا اس کو میں پیش کرتا ہوں. سرکار یہ بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دراز گوش کو نکیل لگائی اور اس کو ہوا کی طرح اڑا کر کفار کے لشکر کے اندر لے گئے. تو لہذا جو خدا کی راہ میں جان دینے پر اپنے آپ کو تیار نہ رکھے وہ پکا مومن ہی نہیں ہے، چاہے مولوی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، نمازی ہو، غازی ہو، جو بھی ہو، جب تک وہ سر اللہ کے حضور دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ رکھے اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیں ساری سنتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، سارے سلسلے سرکار سے ہیں. سرکار صحابہ کو آگے کر دیتے لیکن نہیں، قتال فی سبیل اللہ کی وہ برکتیں ہیں. یہ آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ دہشت گردی ہے، تن بنا لی، یہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے. قتال فی سبیل اللہ یہ ہے کہ جو اللہ کے دین اور اس کے شعار کو ختم کرنے کے لیے، اس کے دین کی علامت کو ختم کرنے کے لیے جب کفر متحد ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت قتال فی سبیل اللہ فرض ہو جاتا ہے، اور ان پر وار کرنا، اٹیک کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے. جس طرح آج سے پہلے اسرائیل کی صورت تھی کہ وہ فلسطین میں مسلمانوں کو مار رہا تھا، وہاں پر خودکش حملہ بھی جائز ہے، ان کو مارنا بھی جائز ہے، اور اسرائیل دار الحرب ہے، ان کے ساتھ مقابلہ مسلمانوں پر فرض ہے. یہ واضح چیز ہے. رہا کشمیر کا مسئلہ، یہ زیر بحث ہے. پاکستان تو یہ سراسر دہشت گردی ہے، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، قبلہ اول پر جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے شعار کو ختم کیا گیا ہے، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر مارا جا رہا ہے، اس صورت کے اندر یہ ساری صورتیں، خودکش حملے کی شرعی حیثیت بھی یہی ہے کہ جناب اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دینا، تو کیا جناب یہ خودکشی ہے؟ تو دیکھیے اس میں جب کہ جب صورت ایسی بن جائے کہ سامنے اسلام کے دشمن موجود ہو، اب اسلام کی معاونت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اب کوئی موقع نہیں رہا، کوئی حامی نہیں رہے، کوئی اور سبب نہیں رہا، اس نے دیکھا کہ اب تو دین کی ساری عزتیں مسخ ہو رہی ہیں، اب میں تنہا ہوں، میں جو کچھ کر سکتا ہوں. اب اگر یہ اپنے آپ کو دین پر فدا کرے، بشرطے کے سامنے ملحد بے دین اور مشرکین اور اسلام کے دشمن ہوں، تو یہ شہادت کی موت ہے. لیکن جو یہ وزیرستان یا یہاں پر ہو رہا ہے، یہ سارا دہشت گردی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا قتال فی سبیل اللہ سے کوئی تعلق نہیں. مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمان فوج کو مارا جا رہا ہے، کلمہ گو کو مارا جا رہا ہے، اپنی رتی بد بات کو لے کر یہ سارا ایشو بنایا جا رہا ہے، بعد میں پھر برقع پہن کر بھاگا جا رہا ہے. ہم نے کہا کہ جناب دیوبندیوں سے ہم نے سوال کیا کہ جو برقع پہن کر عبدالعزیز بھاگا، اس کے لیے آپ نے رخصت کا پہلو نکالا ہے، تو عبدالرشید کو یہ بات کیوں نہیں سمجھائی آپ نے؟ کیا وہ اندر خود رکا تھا یا اس کو پکڑ کر بٹھایا گیا تھا؟ یہ فیصلہ وفاق المدارس کے سر پر خود موجود ہے، اور آج کل خود ان کے کپڑے اتر رہے ہیں، آپ اخباروں میں خود دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کو دہشت گردی کے لیے جمع کیا ہے، آج وہ قوم خود ان کے سر پر آ کر بیٹھ گئی ہے. یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہیں تو عبدالعزیز بھاگا کیوں، اور اگر غازی کو شہید کہیں تو جناب آج یہ ساری قوم سر پر آ رہی ہے. تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں والی پالیسی بنائی جائے، اور دہشت گردوں کے لیے، مشرکین کے لیے، ان کے اعتبار کی پالیسی بنائی جائے کہ پاکستان اس لیے آزاد کر دیا گیا تھا کہ خاص نظریے کو یہاں پر لایا جائے. نہیں، پاکستان جو وہ مسلمان اسلام کے نام پر آباد ہوا ہے، تو لہذا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ آزاد طور پر یہاں پر رہ سکتا ہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اب جب صحابہ اکرام علیہ مردوان اس مارکے میں پہنچے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دراز گوش کو رفتار میں لیا اور مشرکین کے درمیان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے. اور آپ کو پتا ہے جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ تلوار سے، اسلحے سے تو بعد میں ڈرتا ہے، پہلے گفتگو سے ڈرتا ہے کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، تو کس سے لڑنے آیا، اپنا انجام جانتا ہے، تیرا کیا ہوگا، تیرے بعد تیرے بچوں کا کیا ہوگا. اس قسم کے نفسیاتی جملے کسے جاتے ہیں، کبھی یہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، کبھی بھگانے کے لیے ہوتے ہیں. تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حقیقت پر مبنی یہ جملے کہے تاکہ وہ بھاگ جائیں اور ہٹ جائیں اور اپنی جان خامخواہ ضائع نہ کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس تیزی میں جا رہے تھے تو مشرکین حیران تھے کہ ہم تو ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنی جان کو لے کر ہمارے مارکے کے درمیان، انہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے. تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا اور فرمایا، بھاگتا وہ ہے جو بزدل ہوتا ہے. بھاگتا وہ ہے جو بزدل ہوتا ہے، بھاگتا وہ ہے جس سے اپنے منشور، اپنے ہدف، اپنی منزل سے وفا نہیں ہوتی ہے. لیکن جسے اپنے مقصود، اپنے منزل، اپنے مرکز سے وفا ہوتی ہے، اور جس نے پہلے عہد و پیمان یہ کر چکا ہوتا ہے کہ میری عزت، جان، مال سب پر میری یہ منزل گویا کہ قابل ترجیح ہے، تو اس کے سامنے پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کو خوف دلانے کے لیے فضا میں تلوار لہرائی اور بتایا کہ میں کون ہوں. فرمایا ان النبیو لا کذب، ان النبیو، ایک شعر پڑھا میرے آقا نے، ان النبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان النبیو لا کذب، میں سچا نبی ہوں، کس بیان نہیں کر رہا. اور جو سچا نبی ہوتا ہے وہ دشمنوں سے ڈرتا نہیں ہے. فرمایا ان النبیو لا کذب، میں سچا نبی ہوں، اس میں ذرا بھر بھی جھوٹ نہیں ہے، اور تم مجھ سے لڑنے آئے ہو. میں کون ہوں؟ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. میرے دادا کی بہادری نہیں سنی تم نے، میرے نسب کی کرامتیں نہیں سنی تم نے، ہمارے خاندان کی وجاہت شجاعت نہیں سنی تم نے. مسلمانوں کے اس لشکر کا بانی جو ہے اور سپہ سالار جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے بھی نبی اور نسب بھی اس کا اعلیٰ ہے، منصب بھی اس کا اعلیٰ ہے. فرما منصب تو میرا یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اور مجھے تم ڈرانے کے لیے آئے ہو. یہ لشکر لے کر، یہ کمین گاہوں میں بیٹھ کر، یہ اچانک حملہ کر کے تم مجھے ڈرا دو گے؟ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہاں پر دیکھیں، ایک تو کھلی ہوئی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ رزیل اور وہ گندے ذہن جو سرکار کے والدین کے ایمان میں شک کرتے ہیں، دراصل بیچارے خود مسلمان نہیں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو سرکار کے والدین کے ایمان میں شک کرے وہ خود مسلمان نہیں، کیونکہ اس سے بڑی تکلیف سرکار کو کیا ہو. قرآن یہ کہتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، خدا ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے چاہے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، خدا ان پر آخرت میں بھی لعنت کرے گا چاہے وہ بڑے تقوی کے دعوے دار ہو جائیں. جس ادا سے، جس حرکت سے اگر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی، تو وہ شخص قابل لعنت ہے، اور لعنت جس پر کی جاتی ہے وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے خدا کی لعنت گویا کہ اس پر گرتی ہے. اس لیے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اصل یہ لعنت کس پر ہے؟ جو خدا کی توحید پر جھوٹ بولتا ہے، جو خدا کی دین پر جھوٹ بولتا ہے، جو اصل میں ہے کافر، اس پر لعنت ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جناب لعنت کس پر کی جائے گی؟ تو فرمایا کافر پر لعنت کرنا جائز ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اس پر خدا کی لعنت ہے. مجھے یہ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بخشوا رہے ہوں گے، ان کے ماں باپ کو بخشوا رہے ہوں گے. میں نے آپ کے سامنے حضرات گرامی، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے 10 محرم کو غالباً، وہ میری کیسٹ آپ سن سکتے ہیں مقام ولایت کے حوالے سے، میں نے وہاں پر پیش کیا تھا کہ نسب کام آتا ہے. اس میں ہم نے یہ ساری بحث وہاں پر بھی پیش کی ہے، اور اس کے علاوہ ویب سائٹ پر ہمارے کئی ریکارڈ موجود ہے اس حوالے سے. تو وہاں پر یہ بتانا گویا کہ مقصود تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین سے متعلق اگر کوئی خصیص اور گھٹیا کلمات کہے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سورہ رات کے اندر اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا دل ناراض ہوگا. بیٹا پہنچا تو وہ ناراض ہوگا، باپ پہنچا تو وہ ناراض ہوگا. اللہ فرمائے گا ان کی ناراضگی یہ ہوگی کہ دنیا میں تو میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، باپ بھی بولے گا میں اپنے بچوں کے ساتھ تھا. آج جنت جیسی زندگی مل گئی ہے کہ جس میں موت کو مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ جنتی سے کہے گا دیکھ تیری موت ذبح ہو گئی تیرے دروازے پر، تیری موت تیرے دروازے پر ذبح ہو گئی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خالدین فیہا ابدا، اب ہمیشہ تو جنت میں رہے گا، اب تجھے موت نہیں آئے گی. تو یہ ہمیشہ ڈر رہتا تھا نا موت کا کہ ابھی موت آئے گی، ابھی موت آئے گی، کہ نہ صحت جائے گی اور نہ گویا کہ موت آئے گی. اب تیری صحت بھی برقرار رہے گی، حیات بھی برقرار رہے گی. اب وہ جنتی دل میں جو سوچ رہا ہوگا وہ یہ کہ میں تو گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہا، کیونکہ بیٹے سے محبت گھٹی میں ہے، اولاد سے محبت اور والدین سے محبت یہ بھی گھٹی میں ہے. اب جنتی جب جنت میں پہنچ گیا، اللہ اسے مستقل اور مکمل قرار دے گا. اب اگر اس کا قرار پورا کرنے کے لیے اگر وہ بیٹا ہے جنتی ہے، تو اس کے والدین کے کو اٹھا کر اس کے ساتھ جنت میں رکھ دیا جائے، اور والدین ہے بیٹا گناہگار ہے تو اس کو اٹھا کر جنت میں اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا. تو یہ نسبتیں اس کی نماز کی وجہ سے ہوگی میرے آقا کی وجہ سے ہوں گی؟ بولے ذرا. نمازیں تو شیطان نے بھی بہت پڑھی ہیں نا. روایت میں آتا کہ زمین کا کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا, تو جانیے کہ اس کی پیشانی پر کتنا بڑا داغ ہوگا کہ جس نے رگڑ رگڑ کر پوری گویا کہ زمین بھر دی ہے لیکن اسے جنت کی ہوا تک نہیں ملے گی, خوشبو تک نہیں ملے گی. اور آج جس کو اپنے والدین بھی مل رہے ہیں اور جس کو اپنی اولاد بھی مل رہی ہے, یہ صدقہ آمینہ کے لال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو آپ ذرا عقل سے خود سوچیں کہ اس وقت جنتی کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے والدین کو لایا جائے گا, تو میرا آقا کا دل نہیں کرے گا کہ میرے بچے کہاں ہیں, میرے والدین کیا کہاں ہیں؟ اور اللہ نے تو آپ کو راضی کرنے کے مکمل ضمانت اٹھائی ہے. آپ کی امت کے صدقے تو اللہ اتنا راضی کرے گا کہ آپ کی امت کے اگلے پچھلے سب جنت میں جائیں گے. تو سرکار کے والدین نہیں ہوں گے, شرم آنی چاہیے ان یہودیوں کے ایجنٹوں کو کہ جو سرکار کے والدین کے متعلق یہ مغلظات بکتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی, تو یہاں سے یہ سارے شواہد اور قرینہ موجود ہے کہ جس کی بنا پر یہ ہوا. ایک چلتے چلتے ایک واقعہ ایسے سنا دیتا ہوں آپ کو. ملا علی قاری علیہ رحمت بہت بڑے محدث, بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے اس مسئلے پر تحقیق کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے مسئلے پر کیا ثبوت ہے. تو جس دوران وہ پڑھ رہے تھے ان کا سینہ کھلا نہیں, ان کا سینہ اس مسئلے پر کھلا نہیں. انہوں نے بظاہر یہ فتویٰ دے دیا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں. حالانکہ اس سے پہلے حضرت امام جلالی سیوتی نے تقریباً 9 رسالے اس پر لکھ دیے ہیں, اور جتنے اعتراض ہو سکتے تھے سب کے جوابات آپ نے دے دیے. میرے پاس وہ رسالے الرسائل التسع کے نام سے موجود ہیں حضرت امام جلالی سیوتی علیہ رحمت کے, اور آپ کے فتاووں کے اندر بھی وہ موجود ہے. تو امام صاحب نے پہلے اگلے جتنے اعتراض سب کے جوابات دے دیے, اور تمام علماء جن کا سینہ اس پر کشادہ نہیں تھا انہوں نے کتابوں کو دیکھا اور وہ مطمئن ہو گئے. ملا علی قاری علیہ رحمت نے جب یہ فتویٰ دے دیا کچھ دنوں کے بعد یہ چھت سے گر گئے, چھت سے گر گئے اور ان کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی. ان کے بعد علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں ملا علی قاری کو کہ تجھ پر یہ وبا آئی اس لیے تھی, تو نے سرکار کی تعریف اور توصیف کی اس لیے تو بچ گیا, اور تو تنقید کے پہلو پر نہیں تھا تحقیق کے پہلو پر تھا اس لیے بچ گیا کہ صرف تیری ٹانگ ٹوٹی ہے اور یہ ضرر جو تجھے ملا ہے یہ سرکار کے والدین کے متعلق کہنے سے ملا ہے. لیکن ملا علی قاری علیہ رحمت کو اللہ نے ایمان بھی دیا اور نسبت اور محبت کے تحت ان کے ایمان کا تحفظ بھی ہوا, اور انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب شفا کی شرح کرتے ہوئے شرح الشفا میں یہ لکھا کہ میری آنکھیں جب امام سیوتی کے رسائل کی طرف پڑی تو میرا سینہ کشادہ ہو گیا, اور میں نے یہ کہہ دیا کہ خدا نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ایمان کا وہ جوہر عطا فرمایا کہ شاید وہ کسی کو عطا کیا ہوگا. فرمایا کہ میں اپنے تمام سابقہ پہلو سے توبہ کرتا ہوں اور حضرت امام جلالی سیوتی علیہ رحمت کی مسئلے کی طرف رجوع کرتا ہوں. ایک مخالفین کے پاس ملا علی قاری تھے لیکن ان کی بھی ٹانگ ٹوٹی, اور ٹانگ ٹوٹی تو بعد میں انہوں نے توبہ بھی کی, دونوں ایک باتیں تھیں ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ابوین کریمین کا مقام ہے. وہ ملا علی قاری مکہ کا مفتی, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے محدث, ان کے ساتھ یہ ہوا تو یہ تو بےچارے دو نماز 40 دن والے, ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ان کو چاہیے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اپنے آئیں بائیں شائیں کو بچانے کے لیے اس گروہ کے ساتھ شامل ہو جائے کہ جو گروہ مل کر سرکار کی تعریف کرتا ہے, تاکہ تمہارے اندر جو کوئی بدکاری یا بد اخلاقی بد اعتقادی ہے اس گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ مٹ جائے. اب آپ صرف دیکھیے کہ سرکار کی صلاۃ والسلام جس سے محبت کریں خدا اس سے محبت کرتا ہے. اگر سرکار کے والدین مومن نہ ہوتے تو سرکار مشرکوں کے سامنے مشرک کا نام لیتے؟ نبی کے لیے کبھی یہ زیب دیتا ہے؟ آپ ذرا خود سوچیں, ان سے کہیں 40 دن تم جماعت میں لگا کر آئے, تمہیں اتنی غیرت آ گئی ہے, تو نبی کے لیے کبھی یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کافر کی تعریف کرے, کسی مشرک کی تعریف کرے, اور ایسے موقع پر تعریف کرے کہ جہاں پر خدا کے دین کو بچانا ہو اور اہم حق اور باطل کا مارکا لگ گیا ہو, اور اس وقت نبی حق کے طور پر اپنی ذات کے تعارف کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کافروں کے سامنے جس کا نام لے گا وہ ذات خدا کی بارگاہ میں کس قدر برگزیدہ ہوگی. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, اس شہر کے اندر اس کے ایک مصرے میں دو حصے کیجئے, جہاں سرکار ایک پلے میں اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں, دوسرے پلے میں اپنے آپ کو ابن عبد المطلب کہہ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار کے دادا سیدنا عبد المطلب کی حرمت اور تعظیم میرے آقا کے قلب میں کیسی ہے. کافروں سے تو محبت کرنا جائز نہیں ہے, وہ جو مر جاتے ہیں. یہاں پر ایک جملہ کہہ کر میں آخری گفتگو کی طرف چل کے درس کو ختم کرتا ہوں. یہاں پر یہ نہیں فرمایا سرکار نے انا ابن عبد المطلب, فرمایا میں ابن ہوں، بیٹا ہوں. عربی میں بیٹے کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے ولد اور ایک آتا ہے ابن. لیکن ولد جو ہے وہ خاص اس بیٹے کے لیے آتا ہے کہ جو صلیبی بیٹا ہو، حقیقی بیٹا. تو سرکار حقیقی بیٹے تو سیدنا عبداللہ کے ہیں، اور سیدنا عبد المطلب تو سرکار کے دادا ہیں، لیکن اپنے آپ کو ابن عبد المطلب کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ چیز مجھے کھائی جاتی تھی، میں نے اس پر تھوڑا پڑھنا شروع کیا تو چھوٹا سا ایک نتیجہ میرے ذہن میں آیا جس کو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ بیٹے کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ولد اور ایک ابن. ولد اس کو کہتے ہیں جو صلیبی بیٹا ہوتا ہے، اس طرح کے قرآن کہتا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالدی وما ولد. تو وہاں پر سرکار کے والدین کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے کہ محبوب قسم ہے مکہ شہر کی، اور اس لیے قسم ہے کہ تو وہاں تشریف فرما ہے، ووالدی وما ولد، اور ان والدین کی قسم ہے اور اس بچے بیٹے محمد کی بھی قسم ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا نام لے کر اپنے گویا کی قسم اٹھائی ہے. آپ یہ کس طرح کہیں گے کہ جناب ولد حقیقی معنوں میں ہے اور ابن حقیقی معنوں میں نہیں ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ہم سورہ مائدہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نحنو ابناء اللہ، نحنو ابناء اللہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں. وہاں پر محدثین نے لکھا کہ وہ اس بات کے تو یہودی قائل ہیں کہ خدا نے شادی نہیں کی، نہ خدا کی شادی ہوتی ہے. یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح کے نسلی سلسلہ انسان کا چلتا ہے ایسا خدا کا نہیں. تو جب اس بات کے قائل ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے بیٹا کیوں کہا؟ علماء سوال کرتے ہیں بیٹا کیوں کہا؟ تو کہا جی حقیقی بیٹے کے لیے تو ولد کہا آتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نحن ولد اللہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا نحن ابن اللہ، نحن ابناء اللہ، کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ کبھی کسی ذات سے تعلق کے لیے، قرب کے لیے، کسی کو لاڈلا بتانے کے لیے، کسی کا لاڈلا بننے کے لیے، اس وقت جب عربی میں کہا جائے کہ جناب یہ فلانے کا فلانا لاڈلا ہے اور انتہائی قریبی ہے، تو اس وقت لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا سگا بیٹا نہ ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ابن. تو وہ کہتا ہے نحنو ابناء اللہ، ہم خدا کے لاڈلے ہیں، ایسے لاڈلے ہیں جیسا بیٹا لاڈلا ہوتا ہے، ایسے لاڈلے ہیں جیسا بیٹا لاڈلا ہوتا ہے. پتا چلا کہ جناب اصل بیٹے کو ولد کہتے ہیں، اور کوئی چیز لاڈلی ہو، قریبی ہو، اور اس چیز کا، کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ خصوصی تعلق ہو، تو اس وقت خصوصی تعلق کو انتہا پر بیان کرنے کے لیے ابن کہا جاتا ہے. کہ جس طرح کے مسافر کو ابن السبیل کہتے ہیں، سبیل تو راستے کو کہتے ہیں، سبیل کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، تو سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور مسافر کو کہتے ہیں ابن السبیل. اس کا اگر لغوی معنی کریں گے تو وہ بنتا ہے راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا. ابھی کوئی معنی تو نہیں بنتا، قرآن کا ترجمہ کرتے ہو اگر آپ ابن السبیل کا معنی یہ کریں گے راستے کا بیٹا، نہیں، ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، اس لیے کہ مسافر کو سفر کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، سفر کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس کو ابن السبیل کہا جاتا ہے. تو میرے آقا نے اپنے آپ کو ولد و عبد المطلب نہیں کہا، ابن عبد المطلب کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کو اپنے نسب میں سب سے زیادہ جس سے چاہت ہے، اور سرکار کے نسب میں سرکار اپنے آپ کو جس کو سب سے زیادہ لاڈلا سمجھتے ہیں، وہ میرے آقا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ. اس لیے سرکار نے فرمایا انا ابن عبد المطلب، میں اپنے دادا کا بڑا لاڈلا ہوں. کہیں سبحان اللہ، میں اپنے دادا عبد المطلب کا بڑا لاڈلا ہوں. اب وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو سیدنا عبد المطلب کے متعلق غلط بات کرے گا، اس نبی کے چہیتے دادا کے لیے غلط بات کرے گا کہ جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کی سرکار نے ابنیت کا دعویٰ کیا کہ انا ابن عبد المطلب. مختصر حضرات گرامی، اس مختصر سے مقدمے کو پیش کرنے کے بعد دو لفظ اور سماعت فرما لیجئے. بڑا گھمسان قسم کا یہ مارکہ ہوا، میرے آقا کی استقامت کے بعد مشرکین کے پاس اب کوئی جرت نہیں رہی کہ وہ سامنے آتے، لیکن ہوا یہ کہ جناب ایک ہی شخص تھا ان کے پاس جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا. جب وہ شہبہ بن عثمان قریب گیا، اس نے خنجر اپنی آستین میں چھپایا، اور اس نے کہا میں قریب جاتا ہوں، سرکار کے ساتھ صحابہ تو بہت سارے ہیں، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جاتا ہوں، اور سرکار کے قریب ہو کر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ جسم مقدس پر ایک وار کرتا ہوں کہ جس سے آپ کی حیات معطل ہو جائے معاذ اللہ، کہتے جب میں قریب پہنچا, شعیب بن عثمان کہتے ہیں, تو کہتے جب میں دائیں طرف سے قریب ہونے لگا تو اس دائیں طرف جو سرکار کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے وہ حضرت عباس تھے, سرکار کے چچا, انہوں نے مجھے کوہنی مار کے پیچھے کر دیا, پیچھے ہو جا. تو کہا میں پیچھے ہو گیا, تو کہا میں بائیں طرف سے گھسنے کی کوشش کیا کہ بائیں طرف گھس کر سرکار کی بغل کے نیچے اس خنجر کا وار کروں. کہتے جب میں بائیں طرف داخل ہونے لگا تو ادھر سرکار کے چچا کے بیٹے سفیان ابن حارث, جنہوں نے سرکار کے پاؤں چوم کر جنت کمائی تھی, یہ واقعہ گزر گیا ہے حنین کے اندر, انہوں نے سرکار کے پاؤں چوم کر گویا کہ جنت کمائی تھی, انہوں نے دھکا مارا کہ پیچھے ہو جا. اب انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ بس ایک لمحہ رہ گیا ہے کہ سرکار کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں اور موقع پا کر سرکار کی پشت پر وار کروں گا. کہتے تھوڑے دیر چلنے کے بعد میں جب اس نقشے پر پہنچ گیا کہ قریب تھا کہ میں سرکار کی پشت کے درمیان خنجر کو داخل کرتا, کہتے اسی وقت سرکار نے مڑ کر فرمایا یا شہبہ ادنو منی, دور کیوں کھڑا ہے, میری بغل میں آ جا. سرکار نے فرمایا دور کیوں کھڑا ہے, ادنو منی, میرے قریب آ جا. اور سرکار نے جب مجھے قریب کیا, مجھے اپنے بائیں ہاتھ کے نیچے سرکار نے لے کر اپنا دایاں ہاتھ میرے سینے پر رکھا, فرما اللہم اذہب عن الشیطان, مولا اس کے سینے میں جو شیطان اس کو ورغلا رہا ہے اسے بھگا دے. فرمایا سرکار کا ہاتھ میرے سینے پر آیا, دل میں ایسی ٹھنڈک پہنچی, کلیجے میں ایسی ٹھنڈک پہنچی, فرمایا اس وقت میری آنکھ, میری ناک, میرے ہونٹ, میرے کانوں سے بھی زیادہ پیارے میرے آقا مجھے ہو گئے تھے. اس وقت مجھے سرکار سے اتنی محبت ہو گئی جتنی محبت مجھے, یہ عربی کا مقولہ ہے, یعنی انتہا ہے کہ میری آنکھوں سے, میرے ہونٹوں سے, میرے سماج سے, میرے چہرے سے, میری پیشانی سے بھی زیادہ اگر کوئی مبارک شخصیت میرے دل میں جس نے اپنا گویا کہ جلوہ کھلایا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی. اب وہ لوگ کیا کریں گے جو کہتے ہیں پیٹ کی پوجی کی کسی کو خبر نہیں ہے, ان سے کہو ظالموں شہبہ بن عثمان کا دل کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہا تھا, یہ تو مصطفیٰ کے علم کی کرنیں تھی کہ جنہوں نے اس کفر کے بادل کو چھانٹ کر اس کو ایمان سے مستنیر کر دیا. تو سنیو مبارک ہو, تمہارا عقیدہ بہت اچھا ہے اور اسی عقیدے پر ڈٹے رہو. جو بدبخت یہ کہے کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں, دیوار کے پیچھے کی کسی کو خبر نہیں, الیاذ باللہ, وہ ان کا نبی ہوگا. اور ہمارے وہ نبی ہیں کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خدا نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے, یہ شان عطا فرمائی ہے. اگر نبیوں کی پالیسی یہی بستر اٹھانے والی ہوتی تو ایک مسلمان نہیں ہوتا. اگر نبی بغیر علم سے بالکل خالی اور نبی بالکل قدرت سے خالی ہوتا تو ایک مسلمان نہیں ہوتا. کسی کو مسلمان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے بتائیے, شہبہ بن عثمان تو خود کفر کے گویا کے اندھیروں میں اٹے ہوئے سرکار کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اگر نبی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو دو چار تھپڑ مار کر ان کو بھگا دیا جاتا, لیکن وہ دوبارہ موقع کی تاک میں دوبارہ آتے. لیکن نبی کو اللہ نے اپنے علم کا وارث اور اپنے علم کا مظہر عتم ایسے بنایا ہے کہ جس کے دل پر خدا کا عرفان اترتا ہے وہ نبی کے صدقے سے اترتا ہے. یہ سرکار کے علم کی برکتیں ہیں. اس لیے تو میرا امام کہتا ہے کہ اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا, اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ایک نہیں میں نے درجنوں واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ جس کے اندر یہ بات موجود رہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی علم پاک کی بصیرت کی بنا پر ایک نہیں سینکڑوں لوگ گویا کہ دار اسلام سے وابستہ ہوئے. اب یہ تھا کہ مارکا بالکل آخری سر پر تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے کہا کہ مٹھی بھر مٹی دے سکتے ہو مجھے. یہ دوسری جنگ ہے, دو جنگیں ایسی ہیں جس میں سرکار نے مٹھی بھر کنکر اٹھا کر کافروں پر مارا ہے. ایک جنگ بدر میں, ایک غزوہ حنین میں. ایک غزوہ بدر میں اور ایک غزوہ حنین میں حضرت عباس اس بھگدڑ کے اندر زمین کی طرف بڑھ نہ سکے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزے کا صدور ایسا ہوا, سرکار نے دراز گوش کی پشت پر ہاتھ مارا تو وہ دراز گوش زمین پر بیٹھ گیا. مورخین لکھتے ہیں ایسا بیٹھا کہ دو ٹانگیں اس نے آگے کر دی, دو ٹانگیں پیچھے کر دی اور اپنے سینے کو زمین سے لگا دی. سرکار نے خود زمین سے کنکریاں اٹھائی اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا. اور اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی بھر کنکریاں لے کر جب پھینکی ہیں تو اس وقت آپ کی زبان پر الفاظ تھے شاط الوجوہ حامیم لا ینصرون, کہ خائب و خاسر ہو جائیں دشمنوں کے چہرے, بدنما ہو جائیں, حامیم ان کی مدد نہیں کی جائے گی. فرمایا کہ کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جن کی آنکھوں پر یہ کنکری کے آثار نہ پہنچے ہو اور وہ بظاہر اندھا نہ ہو گیا ہو اور وہ میدان چھوڑ کر وہاں سے بھاگا نہ ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کنکریاں پھینکی, اس کا اشارہ اللہ نے بدر کے واقعے میں فرمایا تھا کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وما رمیتا, آپ نے نہیں پھینکا. یہ اللہ کیسے نہیں پھینکا, سب دیکھ رہے ہیں, سرکار ہی پھینک رہے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے وما رمیتا، آپ نے تھوڑی پھینکا ہے، وما رمیتا، وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک نے اٹھایا ہے کنکری اور سرکار کا ترازو زمین کے ساتھ لگا ہے، آپ نے پھینکا، اللہ فرماتا نہیں، وما رمیتا، میرے محبوب نے تھوڑی پھینکا تھا، فرما اس رمیتا جبکہ وہ پھینک رہا تھا، اس نے نہیں پھینکا مگر جبکہ وہ پھینک رہا تھا، ولکن اللہ رما، بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکا ہے. میں نے کہا جی شرک کیوں نہیں ہوا؟ خود سوچ، نبی نے دیا اللہ نے دیا شرک، نبی مددگار اللہ نے مددگار شرک، اور اللہ خود فرماتا تو نے نہیں میں نے پھینکا، اللہ خود نبی کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا، شرک کیوں نہیں ہوا؟ اب دیکھیں صفت رما یہ خدا کے لیے بھی ثابت ہو رہی ہے اس میں، اور صفت رما رسول کے لیے بھی ثابت ہو رہی ہے. رما یعنی یہاں پر دونوں چیزیں گویا کے واضح ہو رہی ہے کہ پھینکنے کی صفت اللہ کے لیے بھی بولی جا رہی ہے، نبی کے لیے بولی جا رہی ہے، اور مزہ یہ کہ رب کہہ رہا ہے محبوب تو نے تھوڑی پھینکا میں نے پھینکا. میں نے کہا حلول کا عقیدہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کیا؟ کیا سے شرک ثابت ہو رہا ہے؟ تو شرک کے متوالے اور گویا کہ مسلمانوں کو مشرک کہنے والے کہ تم نے اللہ کو بھی مددگار کہا، رسول کو بھی مددگار کہا، شرک ہو گیا. میں نے کہا اللہ خود فرماتا محبوب تو نے تھوڑی پھینکا، وہ تو اللہ نے پھینکا، تو نبی کے فعل کو رب اپنا فعل کہے یہ شرک نہیں ہے. تو جب اللہ کی جانب سے شرک نہیں ہو گیا تو بندے اسی بات کو گنوا دیں تو شرک کیسے ہو سکتا؟ اور ایک نقطہ یہاں پر پیش کر دوں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سرکار سے پھینکنے کی نفی کیوں کی گئی؟ پھر اس کا ثبوت بھی دیا گیا، فرمایا دیکھیں اس میں تین جملے ہیں. یہ بڑی بحث ہے اس واقعے کے اندر، کیونکہ ہمارا درس اصلاح بھی ہے، سیرت بھی ہے، عقیدہ بھی سمجھنا، تو اس میں تین چیزیں دیکھیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وما رمیت آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیت آسان مانا جبکہ آپ نہیں پھینکا ہے، ولکن اللہ رمی نہیں 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 یہ اللہ نے پھینکا ہے. اور آپ جانتے ہیں لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، لیکن حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ استدراک کے لیے آتا ہے عربی گرامر میں، اس استدراک کے لیے کہ پہلے جملے کے اندر جو وہم پایا جائے، پہلے جملے میں جو وہم پایا جائے اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. جس طرح اللہ کہتا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو دل وہم کرتا پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، وہم پیدا ہوتا ہے پھر کیا ہے. اللہ فرما ولاکر رسول اللہ خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور ان پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. تو لیکن کا لفظ جب لایا جاتا ہے یہ حرف، تو یہ اپنے پہلے جملے میں جو شک ہوتا ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے. تو اب کیا ہوا، وما رمیتا اذ رمیتا، محبوب آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ فرما ولکن اللہ رما، دراصل یہ اللہ نہیں پھینکا ہے. تو بھائی جب یہ دراصل اللہ نہیں پھینکا ہے تو پھینک تو سکار رہے تھے. یہاں پر امام راضی نے بڑی پیاری بات کی کہ انسان مجبور محض نہیں ہوتا، انسان مجبور محض نہیں ہوتا، انسان پتھر کی طرح نہیں ہوتا کہ جو چاہے اس پر ہوتا رہے، بلکہ انسان کو اختیار ہے. اللہ نے جو فرمانا وما رمیتا اذ رمیتا، محبوب آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا، تو دراصل وہ پھینکنے کی طاقت جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے، کسب اور ارادہ آپ کا ہے. جبکہ آپ نے پھینکا تو یہ آپ کا ارادہ تھا، ولکن اللہ رما، دراصل اس فعل کو خدا نے پیدا کر دیا تھا. تو ولکن اللہ رما سے خلق ثابت کرنی تھی، اذ رمیتا سے عقیدہ کسب کو پیش کرنا تھا، یعنی یہ بتانا تھا کہ کرتا سب خدا ہے، کرواتا بندوں سے ہے، اور وہ اس ارادے کی وجہ سے ہی ان کو مرتبہ اور مقام ملتا ہے. تو فرمایا اذ رمیتا، یہ نبی پاک کا اختیار بیان کیا جا رہا ہے، ولکن اللہ رما، اس سے عقیدہ خلق پیدا کیا جا رہا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس فعل کو خلق خدا کرتا ہے، اور وہ ارادہ جو بندے کا ہوتا ہے اس میں بندہ مختار ہوتا ہے، اس لیے اس ارادے پر اسے ثواب ملتا ہے، ارادے پر گناہ ملتا ہے. خدا خیر کو اس کے ارادے پر پیدا کرتا ہے، شر کو اس کے ارادے پر پیدا کرتا ہے، اور انسان مجبور نہیں ہوتا ہے، اسے اپنے ارادے کا فائدہ ملتا ہے. تو اذ رمیتا، جبکہ آپ نے پھینکا، یہاں سے اختیار ثابت ہوتا ہے، ولکن اللہ رما، یہاں سے عقیدہ خلق ثابت ہوتا ہے. تو 5000 فرشتے غزوہ حنین میں آئے اور انہوں نے صحابہ کی معاونت کی، اس میں تقریباً 4 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا مل کر، پڑھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور تقریباً 70 مشرقین واسیل جہنم ہوئے. اور جب بھگدڑ مچی، جو مویشیاں لے کر آئے تھے، بیوی بچے لے کر آئے تھے، بڑے دعوے شاوے کیے تھے، لیکن جب مسلمانوں کی استقامت دی تھی تو سب سے پہلے مالک بن عوف سب سے آگے بھاگ رہا تھا، جو ان کا سب سے بڑا جنگجو اور بہادر تھا، سب سے آگے وہ بھاگا. سرکار نے فرمایا اس کو نہیں چھوڑنا، سرکار نے فرمایا مالک بن عوف جا ملے اس کو قتل کر دینا. اور اس نے دیکھا تو میرے قتل کی تو بات بھی ہو گئی، لشکر کو پیچھے چھوڑا, سب سے پہلے وہ بھاگا کہ جناب میں بھاگ کر طائف میں جان بچاؤں, وہ بھاگا اس کے پیچھے ساری کفار کی قوم بھاگی, 70 تو میدان میں مارے گئے تھے, جو بھاگے ہیں صحابہ نے ان پر حملہ کر کے 300 مشرکین کو اور واصل جہنم کیا. تقریباً 4 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمایا, 70 مشرکین میدان میں واصل جہنم ہوئے, اور بھاگتے ہوئے تقریباً 300 مشرکین کو صحابہ کرام نے واصل جہنم کیا. اور مسلمانوں کو اس جنگ میں کثیر مال ملا کہ جس میں اسیران جنگ جو قیدی بنائے گئے تھے ان کی تعداد 6,000 کے قریب تھی. 24,000 اونٹ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لیے تھے, بکریاں 40,000 تھی جو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لی تھی, چاندی 4,000 اقیہ تھی جو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لی. جو مسلمان لوٹ کے چلے گئے تو وہ دوبارہ آئے کہ حضور اب ہماری معافی کی دعا بھی کر لیجیے, فرما اللہ نے مجھ پر آیت اتار دی ہے کہ اللہ نے تمہارے چیزوں کو معاف فرمایا ہے کہ جو تم پیٹ دکھا کر پیچھے چلے گئے تھے, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی. اب جو مشرکین بھاگ کر طائف میں چھپ گئے تھے, اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کو یہاں پر ختم کیا, مویشیاں مال و اسباب مدینے کی طرف روانہ کی, اب سرکار طائف کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر حنین کے بعد میرے آقا قیام اور صدور گویا کہ طائف میں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملی, 6,000 قیدی بنے عورتیں اور مرد ان کے قیدی بنے, 40,000 بکریاں ملی, 24,000 اونٹ ملے, 4,000 تولے کے قریب, گویا کہ تولے سے اقیہ اور تولے سے بھی زیادہ ہے, یہ لاکھوں درہم کی مقدار میں گویا کہ چاندی ملی. تو یہ کیا ڈاکہ تھا؟ آخری جواب مجھے دے دیں, چل تقریر ختم کرتا ہوں. یہ ڈاکہ تھا, مل کر کہیں مال غنیمت تھا نا. کچھ دن پہلے ایک بدبخت نے اخبار میں بیان دیا حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت کے بارے میں, وہ شیطان ابن شیطان, کہنے لگا کہ محمود غزنوی علیہ رحمت انہوں نے کوئی اسلام فتح نہیں کیا, انہوں نے ہندوستان کے اندر مال لوٹا ہے, اور وہ اس لیے کہ ہندوستان والے اس کے وہ ایک فائنینسر ہیں, اس کا وہ ایجنٹ ہے. تو وہ کہنے لگا جناب جو ہے کہ وہ محمود غزنوی علیہ رحمت جو تھے وہ لٹیرے تھے, ڈاکو تھے. میں نے اس مسجد میں بھی برملا جلسوں میں بھی بات کی ہے, اور اگر ہم بزرگوں کا نام نہیں لیں اور ان کی شان نہ بیان کریں تو ہمیں شرم سے مر جانا چاہیے. ایسی نماز ایسے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا کہ جب ہمارے بزرگوں کو گالیاں دی جا رہی ہوں اور ہم کچھ بھی نہ کریں, حرف احتجاج بھی بلند نہ کر سکے, ان کو اقتدار سے ہٹا نہ سکے, تو کم سے کم اپنے بزرگوں کی تعریف میں جملے تو کہہ سکیں. ہم ان شیطانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ شیطانوں, یہ اللہ کا شیر تھا محمود غزنوی علیہ رحمت, اگر انہوں نے سومناتھ کا مندر توڑا اور جو جو چیزیں ملی ہیں یہ خدا کی جانب سے انعام تھی, جیسا غزوہ حنین میں اللہ کی جانب سے یہ چیزیں انعام رہی, یہ چیزیں انعام تھی. اور آج جو ہندوستان کے اندر مسلمان آباد ہیں اور سر اٹھا کر جی رہے ہیں, یہ محمود غزنوی علیہ رحمت, شہاب الدین غوری علیہ رحمت, اور ان سب کے آقا میرے مولا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت کا فیض ہے. تم جیسے جابر لیڈر ہوتے تو جناب کم سے قوم کو بیچ دیتے. دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے نظریات کے تحت کسی سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نظریات کے لیے کسی کو لیڈر اور قائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے.